السلام علیکم، یہ پارٹ 3 ہے، ناول بلیک ٹینٹ، پیشکش محمد اظہر، مصنف ایم اے راحت. تو آئیے سنتے ہیں پارٹ 3. ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے، درندے بے شک ہوں گے، آ گئے ہوں گے، لیکن میرا تو یہ خیال ہے رانا کہ تم لال خان کے بارے میں مت سوچو. ہو سکتا ہے جنگل میں درندے کہیں سے آ گئے ہوں. فیصلہ کن بات تو نہیں کی میں نے، ممکن ہے ایسا ہی ہو اور لال خان کے بارے میں غلط سوچ رہی ہوں. تو پھر اب کیا ارادہ ہے؟ کیا مطلب، کیا ان درندوں کے بارے میں تحقیقات نہیں کرو گے؟ یار برا مت مانو راؤ غضنفر، ہم تو پشتوں سے زمیندار ہیں، اور ہی شوق ہے ہمارا کہ اگر ایسا کوئی معاملہ آئے تو پیٹ دکھا کر بھاگیں گے نہیں، بلکہ اس کا سینہ تان کر مقابلہ کریں گے. تو اس میں میرا برا ماننے کی کیا بات ہے؟ اگر اس مسئلے کو میں ذرنے نظر انداز کیا تو صرف تمہاری وجہ سے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے ساتھ بچے بھی ہیں، انہیں کوئی نقصان پہنچ جائے. نہیں، دلیری اور بزدلی قدرت کی دین ہوتے ہیں. میں اگر تم سے یہ کہوں کہ میرے بچے بھی بزدل نہیں ہیں تو تمہیں یقین کرنے میں کوئی آڑ نہیں ہونی چاہیے. نہیں راؤ غضنفر، خدا نہ خواستہ، ان الفاظ سے تمہاری توہین مقصود نہیں ہے مجھے. بس مہمان ہوں اس سے تمہارا تحفظ کرنا چاہتا ہوں. دیکھو، لندن میں زندگی بالکل مختلف ہے. وطن کی یادیں وطن کی ثقافت ہی کے ساتھ ہوتی ہیں. ہم یہاں کی مختلف زندگی دیکھنے کے خواہش مند ہیں. تم چاہو تو بچوں سے بھی مشورہ کر لینا، بلکہ میں اگر ایک بات کہوں تو تم سے غلط نہیں ہوگی. کیا؟ بچوں کو بھی اس بارے میں بتا دو، پھر اس سے کیا ہوگا؟ ان کا مشورہ حاصل ہو جائے گا. ان کا مشورہ، رانا بختیار نے کہا. نہیں ڈیئر رانا، یہاں مجھے تم سے اختلاف ہے. کیا؟ بچوں کو ہر حالت میں اعتماد میں لینا چاہیے. خیر، میں اسے انکار نہیں کرتا. چلو ٹھیک ہے، مشورہ کر لیں گے ان سے. دوسرے لوگ جس طرح یہاں کے ماحول سے لطف اندوز ہوتے رہے ہیں، وہ دیکھنے کے قابل تھا. لڑکے لڑکیوں کی بہت بڑی تعداد، جن میں سے زیادہ تر رانا بختیار ہی کے بیٹے بیٹیاں تھے، کوٹھی میں گھومتے پھر رہے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گھاس میں خوش نما رنگین پھول بکھیر دیے ہوں. وہ سب بے حد مصروف نظر آ رہے تھے، حالانکہ شہزاد علی سب کی نگاہوں کا مرکز تھے اور ان کی دلچسپ باتیں ماحول کو زعفران زار بنائے ہوئی تھی. لیکن پھر بھی لڑکے لڑکیاں صرف ماریا کی وجہ سے احتیاط کر رہے تھے. شہروں تلی کوئی نہ کوئی ایسا شگوفہ چھوڑ دیتے کہ سب کے پیٹ ہنستے ہنستے دکھنے لگتے. لیکن بہرحال احتیاط رکھی جائے رہی تھی. البتہ ماریا قریب نہ ہوتی تو شہزور علی کے بارے میں دلچسپ فکریں سننے کو مل جاتے تھے. رات کا کھانا لگایا گیا، سارا اہتمام ہو گیا تھا. اس جنگل میں منگل منانے کا کھانا بھی شاندار بنایا تھا نمبردار نے. کھانا پکانے والوں کو بھی بھیج دیا تھا. چند ملازموں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا تھا. یہ ساری ہدایت رانا بختیار نے نمبردار کو کی تھی. بہرحال کھانے کی میز پر بڑی لمبی نشست تھی اور بڑا آرا کھانا تیار کیا گیا تھا. کھانے سے فراغت کے بعد بچوں نے خود ہی بزرگوں کو گھیر لیا. رانا بختیار کے بیٹے اور راؤ غضنفر کی دونوں بیٹیاں بھی تھیں. ایک کونے میں شہزاد علی بھی بیٹھے ہوئے تھے. شینا نے کہا، جو راؤ غضنفر کی بیٹی تھی، انکل آپ کا یہ علاقہ اتنا خوبصورت ہے کہ یورپ میں اس کی مثال نہیں مل سکتی. ویسے آپ یقین کریں، ڈیڈی ہمیشہ بتایا کرتے تھے کہ ایشیا اور یورپ میں زمین آسمان کا فرق ہے. یورپ میں ہر چیز مصنوعی مصنوعی سی لگتی ہے، قدرتی حسن کی بہت کمی ہے وہاں، حالانکہ مصنوعی طور پر بے شمار علاقوں کو بڑا حسین بنا دیا گیا ہے، لیکن جو حقیقتیں یہاں نظر آتی ہیں وہ واقعی وہاں نہیں ہوتی۔ ہم نے اس بات کو تسلیم کیا ہے انکل، ہمیں یہاں مکمل آزادی چاہیے۔ کیسی آزادی بیٹے؟ اطراف کے علاقوں کے بارے میں سنا ہے کہ بہت خوبصورت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ظاہر ہے میں سمر ہاؤس میں اسی لیے لے کر آیا ہوں۔ انکل ہمیں یہاں قیدی نہ بنائیں۔ قیدی؟ جی ہاں بھائی، بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ زندگی سے پورے علاقوں میں گھومے پھرے۔ اتفاق کی بات ہے کہ راؤ غضنفر سے اسی بارے میں گفتگو ہو رہی تھی۔ کیا انکل ہمیں بتائیں؟ تم لوگ شاید یقین نہیں کرو گے، ایک عجیب کہانی سننے کو ملی ہے۔ کیسی کہانی؟ بستی کے لوگوں نے بتایا ہے کہ ان علاقوں میں بڑے عجیب و غریب درندے گھس آئے ہیں، رانا بختیار نے کہا، اور تمام لڑکے لڑکیاں ایک دم ہنس پڑے۔ رانا بختیار بھی مسکراتی نگاہوں سے انہیں دیکھنے لگی۔ ہینا نے کہا، اس خطرے کی نشاندہی پہلے ہی کر دی جائے گی۔ ہم سب سے کیا مطلب؟ کہا گیا تھا کہ ہمیں جنگلوں میں گھومنے پھرنے سے روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی کہانی سنائی جائے گی، اور پھر ہمارے راستے بند کر دیے جائیں گے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ کہانیاں مجھے کچھ ایسے لوگوں نے سنائی ہیں جو جھوٹ نہیں بولتے۔ کیا کہانیاں ہیں انکل؟ جنگل میں خطرناک درندے گھس آئے ہیں، اور انہوں نے یہاں بہت سے لوگوں کو جانی نقصان پہنچا دیا ہے، نہتے اور معصوم لوگوں کو نا۔ ہاں، مگر ہمارے پاس ہتھیار ہوں گے، ہم جنگلوں میں گھومیں گے، ہو سکا تو ان درندوں کا شکار بھی کریں گے۔ انکل دیکھیے، آپ نے ہمارے ساتھ اتنی محبت کا سلوک کیا ہے، ہماری چھوٹی سی خواہش کو رد نہ کیجیے۔ میں تم لوگوں کی کسی خواہش کو رد نہیں کرنا چاہتا، لیکن ان حالات سے تمہیں آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں جو میرے علم میں آئے ہیں۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ جنگل آسے زدہ ہو گئے ہیں، میں بھی ایسی باتوں کو نہیں مانتا، لیکن جو واقعات سننے کو ملے ہیں وہ بہت ہولناک ہیں۔ اگر ہم جنگلوں میں جاتے ہیں تو ہمیں بے حد محتاط رہنا ہوگا۔ میں تم لوگوں کو بالکل منع نہیں کر رہا، لیکن شاید یہی ہے کہ ہر شخص ایک ایک لمحے سے محتاط رہے۔ اس کی ذمہ داری آپ ہم پر چھوڑ دیجئے، سب نے بیک وقت کہا۔ اسی وقت شہزاد علی خان اٹھ کھڑے ہوئے۔ 10-20 درندے آپ میرے حوالے کر دیجئے، میں انہیں دیکھ لوں گا۔ اچھا اچھا، ہاں بات تو صحیح ہے، آپ واقعی درندوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ میرا خیال ہے دوربین سے دیکھیں تاکہ ان کے اور آپ کے درمیان فاصلہ قائم رہے، راؤ غضنفر بول پڑا۔ نہیں انکل، کیا آپ مجھے جانتے نہیں ہیں؟ بیٹا، انسان اور درندوں میں فرق ہوتا ہے۔ کوئی فرق نہیں ہوتا انکل، آپ کا تجربہ اس سلسلے میں ناقص ہے، شہزاد علی نے کہا، بڑی گہری بات کہہ گیا تھا، پتہ نہیں جان بوجھ کر یا یوں ہی منہ سے نکل گئی تھی۔ بہرحال یہ بات طے ہو گئی کہ جنگلوں میں شکار کھیلا جائے گا، سیر و سیاحت کی جائے گی، دن رات کا کوئی فرق نہیں سمجھا جائے گا، اور محتاط رہا جائے گا۔ راؤ غضنفر اور رانا بختیار نے اس سلسلے میں منظوری دے دی تھی۔ رانا بختیار خود بھی شوقین آدمی تھا، اور پھر ہم ذوق مل جائے تو بات ہی کیا۔ نمبردار سے کہہ کر کافی انتظامات کیے گئے تھے، ویسے بھی وہ بستی والے زمیندار کی طرف ہی نظر اٹھا سکتے تھے، اور اس سے اپنی مشکل کا حل طلب کر سکتے تھے۔ چنانچہ بستی والوں نے بھی پورا پورا تعاون کیا تھا، اور یہ رانا بختیار کا فرض تھا کہ اپنی بستی کے لوگوں کو درندوں کی مسیحت سے نجات دلائیں۔ چنانچہ رانا بختیار نے معقول بندوبست کیا تھا، 4 اسٹینڈ گنیں حاصل کی گئی تھی، اور ان پر تربیت یافتہ لوگوں کو متعین کر دیا گیا تھا۔ رانا کے تمام بیٹوں کو آتشی ہتھیاروں کا استعمال آتا تھا، چنانچہ انہیں ہتھیار دے دیے گئے تھے. ایک شاندار رائفل جب شہروز علی کو پیش کی گئی تو اس نے منہ ٹیڑھا کر کے کہا، میرے پاس دو رائفلیں ہیں، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، دو رائفلیں. ہاں لیکن وہ نظر نہیں آئی. آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی تو میں کیا کر سکتا ہوں. مگر پیارے بھائی وہ ہیں کہاں؟ یہ دیکھیے دو رائفلیں موجود ہیں. شہزاد علی نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور وہ سب مسکرانے لگے. ویسے اس میں کوئی شک نہیں کہ شہزاد علی نے جیپ اٹھا کر اپنی شہزادی کا مظاہرہ کیا ہو. بہرحال جیپیں تیار ہو گئیں. انہیں ہیل کانٹے سے لیس کر لیا گیا اور پھر جنگلوں کے سفر کا آغاز ہو گیا. ایسے تمام انتظامات کر لیے گئے تھے جو ایک لمبے سفر کے لیے مناسب ہوتے ہیں. اور اس کے بعد یہ نکل کر کھڑے ہوئے. قدرتی مناظر باہر سے آنے والوں کے لیے اتنے خوبصورت تھے کہ وہ سب ان کی تعریف کرتے کرتے پاگل ہوئے جا رہے تھے. اور یہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے کہ اگر کسی کی چیز کو تعریف کی جائے تو تعریف کرنے والے سے اس کی محبت بڑھ جاتی ہے. چنانچہ رانا بختیار خود بے ہوش ہو رہا تھا، خود بھی خوش ہو رہا تھا اور اس کے بیٹے اور بیٹیاں بھی خوشی میں ڈوبے ہوئے تھے. سارا علاقہ ہی رانا بختیار کی ملکیت تھا اور وہ راؤ غضنفر علی کو بتاتا جا رہا تھا، درختوں سے مجھے پیار ہے. حالانکہ ان اطراف کے رہنے والے عموماً اپنے جنگلوں کی کٹائی کراتے رہتے ہیں، لیکن میں نے کبھی اس کی اجازت نہیں دی. کوئی ذرا اگر سوکھ کر اپنی عمر کھو بیٹھے تو الگ بات ہے. مجھے یہ سب اپنی اولاد کے مان محسوس ہوتے ہیں اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے ان میں سے کسی کو بھی نقصان پہنچا تو وہ مجھے شکایت بھری نگاہوں سے دیکھے گا. بہت ہی اچھا جذبہ ہے، راؤ غضنفر نے کہا. سفر کا مرحلہ طے ہو گیا، جس جگہ قیام کرنا تھا وہ جگہ آ گئی اور یہاں جیپیں روک دی گئی. چاروں طرف سبزار لہرا رہے تھے. تھوڑے فاصلے پر پہاڑی سلسلہ تھا جو پھولوں سے ڈھکا ہوا تھا. قیام کا مناسب بندوبست کر لیا گیا. شکاری حضرات اس طرح رائفلیں لیے اکڑ اکڑ کر پھر رہنے لگے جیسے بس درندوں کا انتظار ہی کر رہے ہوں. راؤ غضنفر علی نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے جنت کو زمین کی جنت کہا جا سکتا ہے. شکریہ راؤ غضنفر، مجھے بھی اپنے اس علاقے سے بڑی محبت ہے. لیکن تم یقین کرو، جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ یہاں ایک انوکھی بلا آ گئی ہے، میرا دل مسترب ہے. بادشاہ کو اپنی ملکیت سے محبت ہوتی ہی ہے. نہیں، نہ میں بادشاہ ہوں نہ ہی یہ میری ملکیت ہے. زمین تو اللہ کی ملکیت ہوتی ہے، بس نگرانی مختلف لوگوں کے سپرد ہو جاتی ہے. میں یہاں بہت کچھ کرتا رہتا ہوں، لیکن افسوس لال خان نے اگر ایسا کوئی عمل شروع کیا ہے تو اس سے زیادہ دکھ کی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. ارے دشمنی ہماری ہے، براہ راست مجھے للکارے، مجھ سے مقابلہ کرے، جو کر سکتا ہے وہ کر لے. دوسروں کو تکلیف پہنچانے کی کیا ضرورت ہے؟ لال خان کا علاقہ کون سا ہے؟ بس یہ سمجھ لو، یہ پہاڑیاں جو نظر آ رہی ہیں، ان کے دوسری جانب دامن سے لال خان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے. اس کی کوئی بستی آباد ہے؟ ہاں، لال گھڑی کے نام سے اس کی بستی مشہور ہے. کتنی بڑی بستی ہے؟ کافی بڑی ہے، کیونکہ لال خان خود بھی یہی رہتا ہے، ترقی یافتہ ہے. کوئی بہت زیادہ نہیں، بس ٹھیک ٹھاک ہے. ویسے ہمارے اثاثے لال خان سے بہت زیادہ ہیں. کیا ہم لال خان کی بستی دیکھ سکتے ہیں؟ دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بظاہر ہم لوگوں کے درمیان کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے. کئی بار لال خان مجھے مختلف جگہوں میں مل چکا ہے. کیا اس بارے میں اس سے کھل کر بات نہیں کی جا سکتی؟ ابھی تک کبھی ایسی کوئی موقع نہیں ملا. اصل میں ہم لوگ اگر کھل جائیں تو بات بگڑ سکتی ہے. کھلے بغیر کم از کم معاملہ اسی شکل میں چلتا رہتا ہے. مطلب اگر اس نے پرانی دشمنی کی بنیاد پر کوئی بدزبانی کی تو ظاہر ہے اس کے بعد میں بھی اپنے آپ پر قابو نہ رکھ پاؤں گا. राव गगन पर सोचने डूब गया था। कुछ देर के बाद इसने कहा, लेकिन इंसानी जिंदगियों के तहफ्फुज के लिए अगर अपने आप को कंट्रोल रखा जाए तो क्या हर्ज है, कम अज कम ये सिलसिला तो ना हो। अगर इसने ऐसी कोई चाल चली है तो क्या इसे तस्लीम कर लेगा? इंसानियत के नाम पर इसे बात की जा सकती है, राव गजनफर बोला, और राणा बख्तियार सोच में डूब गया। थोड़ी देर के बाद राव गजनफर ने फिर कहा, क्या इसकी आबादियों तक जाने के लिए इन पहाड़ियों को अबूर करना पड़ता है? नहीं, कुदरती दर्रे बने हुए हैं, इनमें रास्ता है, तो उधर आने जाने में कोई खास दिक्कत नहीं होती? नहीं, मैं खास वजह से पूछ रहा था। किस वजह से? ये कि अगर इस तरफ से कोई ऐसी कार्रवाई हो रही है तो ये दरिंदे आते कहां से होंगे? कुछ समझ में नहीं आता। दूसरी बात ये कि इन दरिंदों को कंट्रोल कौन कर रहा होगा? जाहिर है वही दरिंदे तो किसी के बस में नहीं होते। अल्लाह जाने, बात ऐसी ही अनोखी है, और चूंकि मुझे यहाँ आकर मालूम हुई है इसलिए इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, राणा बख्तियार ने कहा, और राव आजम पर खामोश हो गया। लड़के लड़कियां अपने मशगलों में मसरूफ थे। रात का खाना खाया गया, सभी इंजॉय कर रहे थे। एक तफरीही सिलसिला शुरू हुआ था तो खत्म होने में ही नहीं आता था, और इसमें खुसूसी तौर पर शहजोर अली के चुटकुले शामिल थे। न जाने क्या क्या उल्टी सीधी बातें सुनाता रहा था वो, जिस पर कह के बरसते थे। मारिया फरागुल लड़की थी, हालांकि इन कहकहों में शहजोर अली का मजाक उड़ाया जा रहा था, लेकिन वो बुरा नहीं मान रही थी। इधर शहजोर अली भी गालिबन इन लातादा लड़कियों में बहुत खुश था, और इनकी जहानत की रवानी कुछ तेज ही हो गई थी। फिर चांद निकल आया और चारों तरफ चांदनी फैल गई, क्योंकि दरिंदों की वारदातों का सिलसिला रात ही को शुरू होता था। इसलिए राणा बख्तियार ने जरा सख्ती से सबको नौजवानों से कहा, तुम लोग बस अब अपनी जगह महदूद हो जाओ, और खबरदार कोई ऐसा अमल नहीं करना जो तुम्हारे लिए तकलीफ का बाइस बने। बहरहाल ये एक हुक्म था और इसे मानना था। चुनाव सब यकजा होकर बैठ गए, लेकिन शरीर नौजवानों की आंखों में नींद कहाँ। फिर रात के तकरीबन 12:30 बजे का वक्त होगा कि सभी चौंक पड़े। दरे की जाने से किसी गाड़ी के इंजन की आवाज उभरी थी। राणा बख्तियार और राव गजनफर पर दोनों चौंक पड़े। ये हमारी गाड़ियों की आवाज तो नहीं है? नहीं। क्या इधर आम गाड़ियां आ जाती हैं? बिल्कुल नहीं, ये आवाज दरे की जानिब से आ रही है। हाँ, कौन हो सकता है? गालिबन वो लोग जो यहाँ इस इलाके को आज़ादी बनाने की फिक्र में सरगिरदा रहते हैं। चल, नमाज के लिए खामोशी छा गई। फिर जीप को देख ले गया जिसमें चना साफ सवार थे, और जीप आहिस्ता आहिस्ता इसी इलाके की जानिब आ रही थी। जीप ने काफी फासला तय किया और फिर लोगों से बहुत दूर रुक गई, क्योंकि यहाँ कोई रोशनी वगैरह नहीं की गई थी, बल्कि ऐसी जगह का इंतखाब किया गया था जो आम लोगों को चलते फिरते नजर ना आए, इसलिए आने वाले ने इन लोगों को नहीं देखा था। जीप से चंद अफराद नीचे उतरे और इधर उधर मुंतशिर हो गए। इनकी तादाद 5 थी। वो खामोशी से एक जगह खड़े हो गए थे। चांदनी में इनकी हरकत और सकनात नजर आ रही थी। इनमें से 2 ने दूरबीन उठाई हुई थी और आंखें से लगाए दूर दूर तक देख रहे थे। गालिबन इन्हें किसी खास चीज की तलाश थी। फिर अचानक ही राव गजनफर ने एक जानिब इशारा किया और राणा बख्तियार इन्हें देखने लगा। इसे शरीर हैरत हुई थी। दिन की रोशनी में यह खैमा इन्होंने नहीं देखा था। काले रंग का एक बड़ा सा खैमा लगा हुआ था। इसके आस पास कोई चीज मुतहरिक थी। ब्लैक टैंक ये पहले तो यहाँ नहीं था, राव गजनफर ने कहा, और किसी को इसे यहाँ नस्ब करते हुए भी नहीं देखा गया। ये अचानक यहाँ कहाँ से नमूदार हो गया लेकिन फिर एक और चीज देखकर वो लोग सीधा रह गए। जयरंग का बड़ा सा चीता जिसकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थी ब्लैक टैंक से बाहर निकला और कलांचे भरता हुआ आगे दौड़ता चला गया। राव गंगाधर और राणा बख्तियार के मुंह से हैरत खुले रह गए। इधर लड़के लड़कियों ने भी शायद इसे देख लिया था और दम साध लिया था। वो सरगोशियां तक नहीं कर रहे थे लेकिन राव गंगाधर ने चीते की खोपड़ी देखते हुए कहा, राणा क्या ये दुनिया का नवा अजूबा नहीं है? राणा बख्तियार ने कोई जवाब नहीं दिया। चीते की खोपड़ी कोई 3 फीट के करीब थी। इसी तरह इसका बदन ताकतवर और तावाना था। सबसे बड़ी चीज इसकी आंखें थी जिनसे रोशनी इस तरह खारिज हो रही थी कि रोशनी की 2 लकीरें किसी गाड़ी की हेडलाइट की तरह दूर तक चली जा रही थी। चीते की रफ्तार भी काफी तेज थी। स्टैंड में ज्यादा संभल गए लेकिन राणा बख्तियार ने सरगोशी के अंदाज में कहा, नहीं अभी कुछ ना करो। अचानक ही चीते का रुख इस जीप की जाने हो गया जो दर्रे से नमूदार हुई थी। दूरबीन लगाए खड़े लोग अफरा तफरी के आलम में भागे और जीप में जा घुसे। फिर जीप से फायरिंग शुरू हो गई। निशाना इसी सिया चीते को बनाया जा रहा था। सिया चीता गोलियों के जर में नहीं आ रहा था और इसकी बस रफ्तारी इन लोगों को चक्कर दिला रही थी। लेकिन देखते ही देखते सहजीव के करीब पहुंचकर जीप पर छलांग लगाई और इसके ऊपर से गुजरता चला गया। तेज चीता उभरी थी। चीते ने वापस पलटने के बाद दोबारा जीप पर छलांग लगाई और इस बार वो जीप पर पहुंचने में कामयाब हो गया। जीप में से लोग उछल उछल कर नीचे भागे और बस रफ्तारी से दौड़ने लगे। वो फायरिंग करना भूल गए थे। चंद चीजें उभरी और इसके बाद खामोशी छा गई। दो अफराद दौड़ते हुए इस तरफ निकल आए थे लेकिन फिर कुछ फासले पर रुककर इन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। राणा बख्तियार ने एक लम्हे के लिए कुछ सोचा और फिर दूसरे लम्हे इसने एक स्टैंड गन अपने हाथ में संभाली और आगे बढ़ने लगा। राणा क्या कर रहे हो? वो इन इंसानों पर हमलावर हो गया है और मुझे वो खतरे में नजर आते हैं। राणा बख्तियार ने कहा। इतनी देर में चीते ने दोबारा नीचे छलांग लगा दी और अब वो इन लोगों की जानिब जा रहा था जो दौड़कर वहां से आगे बढ़ाए थे। राणा बख्तियार ने निशाना सीधा किया और इसके बाद स्टैंड गन से फायरिंग शुरू कर दी। चीता इन दिनों तक पहुंचने लगा। इसने अपना रुख बदल लिया। गालिबन बहुत ही तरबियत याफ्ता चीता था क्योंकि वह भी गोलियों की जद से बच रहा था। राणा बख्तियार ने चीख कर कहा, इन दोनों आदमियों को बचाते हुए इस पर गोलियां बरसाओ। और स्टैंड गनों की गोलियों की टकराहट ने माहौल को बेहद दहशतनाक बना दिया। चीते ने रुख बदला और वो ब्लैक टैंक की जानिब वापस दौड़ने लगा। थोड़ी देर के बाद वो ब्लैक टैंक के करीब पहुंच गया। स्टैंड गन बरादर अब भी गोलियां बरसा रहे थे हालांकि चीता इनकी रेंज से दूर हो गया था। लेकिन फिर एक और हैरतनाक वाकया रोनुमा हुआ। जैसे ही चीता ब्लैक टैंक में घुसा ब्लैक टैंक अचानक अपनी जगह से गायब हो गया। तेज रोशनी में वही नाकाबिले यकीन मंजर देख रहे थे। पूरा खाना चीते समेत गायब हो गया था और इनके जहनों में शदीद सनसनी तारी थी। फिर राव गंगाधर संभला और इसने कहा, अरे इन लोगों को तो देखो वहां ना जाने क्या हो गया हुआ है। और वो सब जीप की जानिब दौड़ पड़े। चीता और टैंट अब दोनों ही गायब हो चुके थे और इनका कहीं भी नामो निशान नहीं था। ये लोग अभी जीप तक पहुंचे भी नहीं थे कि वो दोनों आदमी जो जीप से उतर भागे थे उठकर जीप की जानिब दौड़े और कुछ देर के बाद वहां पहुंच गए। उधर ये लोग भी दौड़ते हुए जीप के करीब पहुंच गए थे। जीप में कई लाशें पड़ी हुई थी। इन्हें उड़ेड़ कर फेंक दिया गया था और पूरी जीप में खून ही खून भरा हुआ था। خوفناک چیتے نے انسانی جسموں کو کئی کئی ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا تھا. ان میں سے ایک شخص بلند آواز سے رونے لگا. قریب پہنچ کر رانا بختیار نے اسے پہچان لیا. یہ لال خان تھا جو کہہ رہا تھا، او میرے خدا، او میرے خدا، نیاز خان، نیاز خان، تو تو، او میرے خدا. یہ تجربہ ہمیں کتنا مہنگا پڑا. وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ ڈھک کر رونے لگا. نیاز خان کے بارے میں رانا بختیار کو معلوم تھا کہ وہ لال خان کا بڑا بیٹا تھا. چھوٹا بیٹا فتح خان بھی ساتھ تھا اور وہ بھی ان لاشوں کو دیکھ کر رو رہا تھا. رانا بختیار کا دل پگھل گیا. وہ لال خان کا بازو پکڑ کر بولا، لال خان یہ سب کیا ہو گیا، آخر یہ سب کیا ہو گیا؟ لال خان نے رانا بختیار کو دیکھا. لال خان کا چہرہ غم سے نڈھال ہو رہا تھا. دشمنی یاد نہ رہی، ہمدردی اور محبت کا ایک بول دل پر اثر انداز ہوا. اس نے اپنا سر رانا بختیار کی شانے سے ٹکا دیا. میرا بیٹا، میرا بیٹا، وہ میرے تجربے کا شکار ہو گیا، وہ میرے تجربے کا شکار ہو گیا. یہ سب تم نے یہ خطرہ کیوں مول لیا لال خان؟ کیا تمہیں ان واقعات کے بارے میں علم تھا؟ آؤ میرے ساتھ، کیا کروں میں، کیا کروں؟ راؤ قدم پر ذرا دیکھیے، ان میں زندگی کی کوئی رمت ہے؟ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں ان سب کے، اب میں ان کی کیا زندگی ہوگی؟ لال خان نے نرال لہجے میں کہا اور راؤ قدم پر لاشوں کو دیکھنے لگا. پھر بولا، نہیں، سب مر چکے ہیں، چار لاشیں موجود ہیں یہاں. ان میں دو میرے اہم ملازم تھے، ایک نیاز خان تھا. وہ تو شکر ہے کہ میں اور فتح خان بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے. او میرے خدا، مجھے اس کی امید نہیں تھی، یہاں تک احساس نہیں تھا مجھے. وہ لوگ بمشکل تمام لال خان اور فتح خان کو اپنی اس قیامگاہ تک لانے جو یہاں بنائی گئی تھی. اسٹینڈ میں برادر اب بھی مستعد کھڑے چاروں طرف نگاہیں جمائے ہوئے تھے، لیکن سبھی کے ہوش اڑے ہوئے تھے. یہاں تک کہ شہزاد علی بھی ساری چیروزی بھول گئے تھے اور پتھرائے ہوئے کھڑے تھے. لال خان کو وہاں بٹھایا گیا، پانی پلایا گیا. فتح خان بھی غم سے نڈال بیٹھا ہوا تھا. لال خان کے منہ سے بار بار یہی آوازیں نکل رہی تھی، غلطی میری ہے، غلطی میری ہے، دلیری کا شوق مجھ پر سوار ہوا تھا اور اس کی سزا میرے بیٹے کو بھگتنا پڑی. میں کہیں کا نہ رہا، کہیں کا نہ رہا، میرا نیاز خان، میرا نیاز خان. لال خان، اب یہ بتائیے کہ ان لاشوں کا کیا کیا جائے؟ کچھ نہیں کیا کر سکتے سوائے اس کے کہ ان کی تسکین کریں. لے جاؤں گا میں انہیں. نہیں آپ نہیں، ہم انہیں وہاں پہنچائیں گے، آپ ذرا تھوڑا صبر کیجیے، جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے. پھر رانا بختیار نے اپنے بیٹوں کو ہدایات دی اور سب کے سب مستعدی سے مصروف عمل ہو گئے. پکنک اور تفریح کا یہ سلسلہ منقطع کر دیا گیا اور لڑکے لڑکیوں کو تو بھیجا نہیں جا سکتا تھا، ورنہ رانا بختیار انہیں تنہا ہی اپنے سمر ہاؤس روانہ کر دیتا. ویسے بھی سمر ہاؤس کافی فاصلے پر تھا. البتہ اس درے سے گزرنے کے بعد لال خان کی آبادی میں جایا جا سکتا تھا. اس وقت چونکہ صورتحال ایسی ہی تھی کہ یہاں رکنا بے حسی کی علامت ہوتا، اس نے سب کے سبھی تیار ہو گئے. ویسے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی اس حادثے سے بہت متاثر ہوئے تھے. اول تو واقعہ ناقابل یقین تھا اور پچھن افراد کی ہلاکت ہو گئی تھی، اس لیے کسی نے بھی کوئی تعرض نہیں کیا اور تھوڑی دیر کے بعد جیپیں تیار ہو گئی. جس جیپ میں لاش پڑی ہوئی تھی اسے رانا بختیار ہی کے ایک آدمی نے سنبھال لیا تھا. فتح خان اور لال خان کو رانا بختیار نے اپنے ساتھ رکھا تھا اور پھر ساری جیپیں آگے پیچھے درے میں داخل ہو گئیں. پارٹ 3 یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. ناول بلیک ٹینٹ کا بقیہ حصہ پارٹ 4 میں سماعت فرمائیے.